کیسے کریں بیان تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا
تو ہی بے قصوں کا ہے چارہ گر تو ہی داد خواہوں کا داد گر
تو ہی داد خواہوں کا داد گر تو ہی کل جہاں کا ہے کا تیرے در پہ سارا جہاں گدا تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر تیرے در پہ سارا جہاں گدا
یہ زمین کو یہ بحروں بر یہ فلک پہ تارے سر بسر یہ زمین کو یہ بحروں بر یہ فلک
فلک پہ تارے ہیں سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری حمد پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری حمد پاک میں ہم نوا
یہ زمین کے بر گو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل زمین کے بر گو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل وگر ہے نظام شمسی جو جل وگر ہے یہ تیری شان میں مد خان ضرور تیرا یہ برملا ہے یہ تیری شان میں مدح خان ضرور تیرا.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ادب سے بہترین میراث نہیں دے سکتا۔ کسی بھی مسلمان کو حقیر شمار نہ کرو، کیونکہ وہ حقیر بھی خدا کے نزدیک بزرگ ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جو شخص فقیر کو اپنے مال میں سے کچھ دے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ حقیقی مومن ہے۔ جو شخص امانت دار نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا ہی کرو۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
معزز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرہ کا سلام پہنچے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل
تجھے اہل ایمان۔
سلام کہتے ہیں۔
عزیز سامعین، 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہیں۔ 3 ہجری قمری میں اس دن شہر مدینہ منورہ میں خاندان عصمت و طہارت کے ایک درخشاں ستارے نے آنکھیں کھولی۔ زمان و مکان کے اعتبار سے آپ کی ولادت بہترین جگہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے بیت الشرف میں ہوئی کہ جن کے وجود سے گلشن عصمت مہک اٹھا اور ان کے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی خاندان عصمت میں خوشی و شادمانی پھیل گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود کو اپنی آغوش میں لیا اور منتظر رہے تاکہ جبرائیل علیہ السلام خداوند عالم کی جانب سے ان کا نام لے کر آئیں۔ چنانچہ جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے اور حق تعالی کی جانب سے یہ پیغام لائے اور کہا، اے پیغمبر، کیونکہ آپ کی منزلت علی سے ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی منزلت حضرت موسیٰ سے تھی اور ہارون کے بیٹے کا نام حسن تھا، اس لیے آپ بھی اس کا نام حسن رکھیے۔ ہارون کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر یعنی حسن اور حسین تھا۔ اہل تشیع اور تسنن میں مشہور ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ناموں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا اور رسول خدا کی ہدایت پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے نام حسنین چنا گیا۔ اس آسمانی نام کے رکھنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گوسفند کی قربانی کی اور نو مولود کے سر کے بالوں کو منڈوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا اور اپنے دست مبارک سے امام حسن علیہ السلام کے سر کو خوشبو سے معطر کیا اور ان کے کانوں میں اذان کہی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی آپ تمام دوستداران حق و حقیقت اور راہ اہل بیت پر چلنے والوں کی خدمت میں دوبارہ دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
قمین فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اور فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کی اسی محبت کے باعث لوگ آپ کی زندگی میں خدا اور اس کے رسول کے تئیں ان دو اماموں کی منزلت و رفعت سے آگاہ ہو گئے تھے۔ آپ ہمیشہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے اور ان کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، خدا کی قسم آپ دونوں حسن و حسین سے ہم والہانہ محبت کرتے ہیں کیونکہ خدا آپ دونوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دینے میں مشغول تھے کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور منبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور آپ کو پیار کیا، مسلسل ان کو بوسہ دیتے رہے اور 3 مرتبہ یہ فرماتے تھے، خدایا میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور جو بھی اسے دوست رکھے میں اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام کے فضائل شیعہ اور اہل سنت دونوں کے منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے جو شیعوں کے دوسرے امام ہیں اصحاب کسا میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اور آیہ اتمام اور آیہ مودت اور آیہ مباہلہ بھی ان کے اور ان کے والدین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. شاید وہ ایام امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی ایام تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جمال و کمال کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرمایا، اے حسن، تم خلقت اور سیرت و صورت میں میرے جیسے ہو. امام حسن علیہ السلام نے 7 سال تک پیغمبر خدا کی پرفیض اور بابرکت زندگی سے فیض حاصل کیا. وحی کی آیات جو پیغمبر کے دہن مبارک سے جاری ہوتی، امام حسن علیہ السلام ان کو سنتے اور ان کو حفظ کرتے تھے. نیز اپنی مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے اور ان آیات کو اپنی ماں کے سامنے تلاوت کرتے تھے.
سامعین، علامہ ابن طلا شافعی بحوالہ تفسیر وسیط الواحدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عباس اور ابن عمر سے ایک آیت سے متعلق شاہد و شہود کے معنی دریافت کیے. ابن عباس نے شاہد سے یوم جمعہ اور شہود سے یوم عرفہ بتایا، اور ابن عمر نے یوم جمعہ اور یوم النہر کہا. اس کے بعد وہ شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا. آپ نے شاہد سے رسول خدا اور مشہود سے یوم قیامت فرمایا اور دلیل میں آیت پڑھی، اے نبی، ہم نے تم کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. پھر ایک اور آیت کی تلاوت فرمائی، قیامت کا وہ دن ہوگا جس میں تمام لوگ ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے، اور یہی یوم مشہود ہے. سائل نے سب کا جواب سننے کے بعد کہا، فلاں قول الحسن احسن، امام حسن کا جواب دونوں سے کہیں بہتر ہے. امام حسن علیہ السلام باوجودی کے کم عور تھے، مگر شاہد و شہود کی قرآنی آیت کی روشنی میں بہترین تفسیر کی. آپ ایک ایسے گھرانے کے تربیتی یافتہ ہیں کہ جس میں کلام خدا ہمیشہ ہر کلام اور بات کا آغاز و انجام تھا. ایک ایسے گھرانے میں تربیت پائی کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ماں تو علی جیسا باپ تھا، کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا، اور ایسے گھرانے کے افراد تھے کہ جس میں سب کے سب قرآن پر بہترین عمل کرنے والے تھے. ایک ایسا گھرانہ کہ جس کے لوگوں نے 3 دنوں تک اپنے کھانے مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیے جبکہ وہ خود روزے دار تھے. ایسے گھرانوں میں ایسے ہی درخشاں گوہروں کی پرورش ہوگی اور علم و حکمت کے چشمے پھوٹیں گے.
سامعین، امام حسن علیہ السلام بھی فقراء، درد مندوں، یتیموں اور مصیبت زدہ افراد کی تذکیری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام اور اپنے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے تھے. آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں بخش دیا اور 3 مرتبہ اپنے مال کا نصف حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کیا. امام حسن علیہ السلام نے کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اور اسے مایوس نہیں کیا، اور آپ کی یہی عطا و بخشش اس بات کا سبب بنی کہ آپ کو کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا گیا. ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کسی سائل کو کبھی نا امید نہیں پلٹاتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ کا سائل ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر کسی سائل کو واپس لوٹا دوں تو خدا مجھے بھی خالی ہاتھ واپس نہ کر دے. خداوند عالم نے میرے اوپر عنایت کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی لوگوں کی مدد کروں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے. ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی رکھی ہے. میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی نہ اپنی عادت بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے.
سامعین، سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام بہت زیادہ اخلاقی مراعات اور انسانی فضائل کے حامل تھے. وہ ایک عظیم بردبار، باوقار، متین، سخی، کریم اور عوام میں مقبول شخصیت تھے. امام حسن علیہ السلام کبھی ضرورت مند کی درخواست سے پہلے ہی اس کو مدد کر دیتے تھے، کبھی خود ہی ضرورت مندوں کی شناخت کرتے تھے اور اپنے دسترخوان کرم پر ان کو دعوت دیتے تھے، اور کبھی ان کے ساتھ فقیرانہ دسترخوانوں پر بیٹھتے اور ان کی غذا تناول فرماتے تھے، ان کو اپنے گھر دعوت دیتے تھے اور ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے، اور آخر میں ان کو نئے لباس بھی ہدیہ کرتے تھے۔ آپ کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ کسی فقیر یا نادار کو اتنی کم رقم دیں کہ جس سے اس کے ایک دن کا خرچ مشکل سے پورا ہو جائے اور نتیجے میں وہ دوسرے دن پھر مجبور ہو جائے کہ ان کے سامنے دست حاجت پھیلائے، لہذا ایک ہی بار میں اس کی کئی دنوں کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت و کرامت کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی حاجت مندوں کو بڑی خطیر رقم یکجا طور پر دیتے تھے کہ جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کچھ مانگا، دستے سوال دراز ہونا تھا کہ آپ نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دیں اور فرمایا کہ مزدور لا کر اسے لے جا۔ اس کے بعد آپ نے مزدور کی مزدوری میں اپنا لباس بھی بخش دیا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ فقیر و نادار کو ہمیشہ کے لیے بے نیاز و تمنگر بنا دیں، اس لیے آپ اتنی رقم عطا کر دیتے تھے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہونے کے علاوہ اس کے کاروبار کے لیے بھی ایک سرمایہ مہیا ہو جائے اور اس طرح وہ آبرو مندانہ زندگی گزار سکے۔ آپ فرماتے تھے جو کوئی اپنے احسان گنوائے اس نے اپنی عطا و بخشش کو ملیہ میٹ کر دیا۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام اپنی 30 سالہ پربرکت عمر میں اپنے باپ کے حضور میں اور ان کے پاس ہی رہے، اور سخت و دشوار حالات میں ان کے یار و مددگار تھے۔ وہ زکاوت اور درایت میں بے مثل تھے، اور کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام پیچیدہ فیصلوں کو امام حسن علیہ السلام کو سونپ دیتے تھے، اور اس وقت دیکھتے تھے کہ ان کے اس سرفراز بیٹے نے کس طرح سے اپنی فہم و فراست اور ہوشیاری کے ساتھ اس پیچیدہ مسئلے کی گتی سلجھا دی ہے اور بہترین فیصلہ کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر غور و فکر واجب ہے، اس لیے کہ فکر کرنا بصیر شعور شخص کے قلب کے زندہ رہنے کا باعث اور حکمت کے دروازے کی کنجی ہے۔ فہم و فراست کے علاوہ آپ کی شجاعت کے بھی دوست و دشمن معترف تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کے بعد اس زمانے کا سب سے زیادہ شجاع و بہادر جانا جاتا تھا۔ آپ نے بارہا اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کی راہ میں جان کا نذرانہ اخلاص کے ساتھ پیش کیا اور مختلف جنگوں میں نمایاں طور پر شرکت کی، یہاں تک کہ معاویہ نے بھی آپ کی شجاعت و دلاوری کے بارے میں اعتراف کیا اور کہا کہ وہ اس کا بیٹا ہے کہ جو جہاں بھی جاتا تھا موت بھی ہمیشہ اس کے تعقب میں ہوتی تھی۔ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ علی علیہ السلام کبھی میدان جنگ میں موت سے خوف نہیں کھائے، اور ان کا بیٹا حسن بھی ایسا ہی شجاع و بہادر ہے۔
سامعین، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثال زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج ادا فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر موت، عذاب، قبر اور صراط جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کانپنے لگتے تھے۔ ایک دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا، امام حسن کو کبھی اور کسی بھی حالت میں نہیں دیکھا گیا مگر یہ کہ ذکر خدا کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے، میرے پالنے والے، تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے رحیم، اے رحمان، اپنی اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے، اے کریم۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کے 15ویں دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے. بارِ الٰہ، اس مہینے میں مجھ کو فروتنی کرنے والوں کی سی اطاعت عطا کر، اور اس مہینے میں تیری طرف لو لگانے والوں کی سی توجہ کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر. اے خوف زدہ لوگوں کی امان، اپنی صفت امان کے وسیلے سے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم ایک بار پھر ولایت و امامت کے دوسرے درخشاں ستارے کریم اہل بیت سبط خدا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام روزے داروں اور عاشقان ولایت و امامت کو دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں. کیجریوال کی پریشانیوں میں اضافہ، حراست سے جاری سرکاری حکم کی جانچ کا اعلان. ناندیڑ میں شرپسندوں کے ہاتھوں دو مسلم نوجوانوں کی پٹائی، مقامی افراد کا پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج، معاملہ درج کیا گیا، ایس پی کی جانب سے گرفتاری کی یقین دہانی. بجنور، ہولی پر شرنگیزی، مسلم خواتین کو راستے میں روک کر زبردستی رنگ ڈالا گیا. 2016 عیسوی سے ہندوستان میں عیسائیوں پر ہونے والے حملوں میں مسلسل اضافہ. اجین مہاکال مندر میں آتشزدگی، پجاری سمیت 14 افراد جھلس گئے. اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر. کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، متعدد مظاہرین زیر حراست، گھروں میں نظر بند کرنے کا الزام. کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف عام آدمی پارٹی آج وزیراعظم کی رہائش پر کرے گی احتجاج، حفاظت کے سخت انتظامات. باندہ جیل میں قید مختار انصاری کی طبیعت خراب، آئی سی یو میں داخل، زہر دینے کا الزام. کیا سنگھ بھارت ماتا کی جے نعرہ بلند کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ پہلی بار یہ نعرہ ایک مسلم نے لگایا ہے، پینارائی وجین. لوک سبھا انتخابات، بی جے پی اپنوں سے پریشان، اڑیشہ بنگال کے دو لیڈران ہوئے باغی، اپنی طاقت پر الیکشن لڑنے کا اعلان. لوک سبھا انتخابات 2024، کانگریس نے امیدواروں کی چھٹی فہرست جاری کی، اب تک 192 امیدواروں کا ہو چکا اعلان. قرآن کا حوالہ دے کر فلسطینی مخالف پوسٹ کرنا اسرائیلی مشن کے لیے بنا درد سر، سنگاپور کے وزیر نے لگائی پھٹکار، اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں، بنگالی مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرنا اور دو سے زیادہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں، بچوں کو مدارس میں بھیجنے کے بجائے ڈاکٹر انجینئر بنائے، بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو آسام میں کیسے ملے گا مقامی شہری کا درجہ، وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کی ہر دھرمی، غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور، سلامتی کونسل کا پہلی مرتبہ امن کی بحالی کے لیے اقدام، سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک میں سے 14 نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ امریکہ ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہا، مسلم خاندان کو روک کر جبری ہولی کا رنگ ڈالنے سے کشیدگی، بجنور میں ہوئے واقعے میں 3 نابالغ سمیت 4 ملزمان گرفتار، مولا کمال الدین مسجد کے سروے کا آج تیسرا دن، مسلم فریق نے پہلے دن کا سروے منسوخ کرنے کی مانگ کی، اجین کے مندر میں آش زدگی پجاری سمیت 13 لوگ جھلس گئے، اور سامعین اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، پہلے روزنامہ ایکسپریس، پختونخوا پہلا سرکاری لیور ٹرانسپلانٹ اور نیورو سرجری انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ، صحت کا شعبہ صوبائی حکومت کی اہم ترجیحات میں ایک، علی امین گنڈاپور، پی ٹی آئی کو جلسے اجازت کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس، سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے آئی ایس پی آر، سیکورٹی فورسز کا ڈی آئی خان میں آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک، عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنائیں وزیر اعظم، پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، مسلم لیگ نون کو اپنی سیاسی میراث حاصل کرنی ہے قائد نون لیگ، اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار، جنگ کی سرخیاں، پرنسپل ایچ ای سن کالج مستعفی، گورنر پنجاب پر سیاسی مداخلت کا الزام، انکوائری سے بچنے کے لیے حربہ اپنایا بلیغ الرحمان، غزہ پہلی جنگ بندی قرارداد، سلامتی کونسل کا اجلاس، قرارداد منظور، امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اسرائیلی وفد کا دورے واشنگٹن منسوخ، پاکستان کے G30 اسکولز کلب کی رکنیت سے محروم ہونے کا امکان، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس، متحرک گروپس کے درمیان جھگڑوں کا اکھاڑا بن گیا، ارکان کے ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات، مراد سعید، خرم ذیشان اور اعظم سواتی کی اپیل منظور، سینیٹ الیکشن کے لیے اہل قرار، اور سامعین اب آخر میں روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے خوف کس بات کا، کالم نگار میاں منیر احمد لکھتے ہیں، امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ضروری نہیں کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک، انصاف پسند بھی ہوگا، امریکہ کے بارے میں تو روتے اور بلکتے ہوئے غزہ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کیسا ملک ہے، بہرحال رواں سال امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، امریکہ میں سرخ اور نیلے باہم متصادم رہتے ہیں، مگر جہاں ان کے قومی مفادات کا مسئلہ ہو وہاں وہ ایک ہو جاتے ہیں، نیلے ڈیموکریٹس ہیں اور سرخ ریپبلکن ہیں، ان دونوں وہاں ٹک ٹاک ایپ پر پابندی کی بحث جاری ہے، پابندی کا بل امریکی ایوان نمائندگان سے بآسانی منظور ہونا سب کے لیے حیران کن تھا، حمایت میں 352 اور 65 مخالف ووٹ آئے تھے، بل میں ٹک ٹاک کے مالکان بائی ٹینڈنس کو ستمبر تک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک فروخت کرنے کا کہا گیا ہے، ورنہ اسے امریکہ میں پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا، امریکی سمجھتے ہیں کہ چین امریکہ میں ٹک ٹاک کے تقریباً 17 کروڑ صارفین کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور الگورتھم کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، امریکی قانون سازوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے جو کسی صورت قابل برداشت نہیں، ایک ہم ہیں کہ ہمارے ہاں سب آزاد ہیں، گلے کاٹنے والی ڈور کے مافیا سے لے کر سڑکوں پر غلط سمت میں گاڑی چلانے تک سب آزاد ہیں، کسی کو قانون کا ڈر خوف نہیں ہے، ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر جو منہ میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، امریکہ کے ایوان کے بہت سے نمائندگان کی ٹک ٹاک پر فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے، اگر اس معاملے پر غور کریں تو یہ اتنا امریکہ کی قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں جتنا یہ اسرائیل کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اگرچہ اسرائیل کو موقع مل گیا کہ وہ غزہ کی آبادی کا قتل عام کر کے اپنے ساتھ نسل‌کشی کے مقصد کو پورا کرے، لیکن مغربی ممالک کی آبادی کی سوچ میں تبدیلی دیکھی گئی، مغربی ممالک میں بڑی تعداد میں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور پرعزم انداز میں احتجاج شروع کیا، کیونکہ وہ مغرب کی حمایت یافتہ سینی حکومت کی نسل پرستی میں لپٹی شفاقیت کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے، ابتدائی طور پر تو مغربی اتحادیوں اور ان کے حمایت یافتہ میڈیا نے ان مظاہروں کو مسترد کیا، پھر انہیں ڈرایا دھمکایا، اور بعد ازاں ان مظاہروں کی شدت میں اضافے کے باعث وہ خود پریشان نظر آئے۔ صہیونیت کی حمایتی اینٹی ڈیفی میشن لیگ کے ڈائریکٹر جوناتھن گرین بلیٹ نے اپنے ایک لیک آڈیو کال میں اس طرح سے اس بات کا اعتراف کیا ہے، جہاں انہوں نے متنبہ کیا اسرائیل کے حامی گروپوں کے لیے ٹک ٹاک ایک سنگین مسئلہ ہے۔ پھر جب اس بل کا مسودہ تیار کیا گیا تو اسے اسرائیل کی حمایت یافتہ طور طاقتور لابی گروپوں، شمالی امریکہ کی یہودی فیڈریشن کی حمایت حاصل ہوئی، جن میں ماہرین تعلیم، اداکار، لکھاری اور پروفیسر شامل ہیں، نے ای آئی پی سی کی مذمت کرتے ہوئے خط پر دستخط کیے۔ امریکی سیاست پر اسرائیلی لابی کی گرفت میں فی الوقت مضبوط ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب نشریات کا آخری پروگرام، سماعت فرمائیے عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کچھ لمحوں بعد دوسری مجلس ختم ہو جائیں گی اور تیسری مجلس میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال۔
مبارك مبارك عيدتون مبارك، مبارك مبارك روزتون مبارك،
تمام پروگرام میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ موسم بہار کا ہے، اور اس وقت فطرت کی رانائیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں اور ہر ایک اس موسم بہار سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو ہم بھی آپ کو اس موسم بہار اور عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم یہاں پر خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔
خوشی اور مسرت کے اس موقع پر ہم تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بیا بلبل سرودی تازه سر کن، به شادی نغمه در باغ سحر کن، چو دیوار قفس را در شکستی، ز آزادی جهان را با خبر کن، چو دیوار قفس را در شکستی، ز آزادی جهان را با خبر کن،
سامعین۔ ہر سال موسم بہار کے پہلے دن یعنی نئے شمسی سال کے پہلے دن ایک اہم ترین اور قدیم رسم پر عمل کرتے ہوئے عید نوروز کا مخصوص دسترخوان ہفت سین سجاتے ہیں، اور اعتدالی روی یا وقت تحویل کے موقع پر اہل خانہ اس مخصوص دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور نئے سال کے شروعاتی لمحات ایک دوسرے کے پاس ہنسی خوشی گزارتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سے افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ دسترخوان ایرانی تہذیب و ثقافت میں کیا مقام رکھتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔
سامعین، عالم فطرت کی تازگی سے منطبق اور اس کے متناسب تہذیب و ثقافت کے اہم ترین علامت اور ایرانی تہذیب و ثقافت کی جاویدانگی اور دوام کی علامت نوروز ایک بار پھر اپنی بہاریں بکھیرتا ہوا آ چکا ہے۔ اس قدیم جشن نے ایرانی معاشرے میں بیش بہا آداب و رسوم عطا کیے ہیں جو خاص اہمیت اور حیثیت کے حامل ہیں۔ ان مبارک ایام میں کہ پوری دنیا میں ایرانی گھروں میں نوروز کا دسترخوان یعنی دسترخوان ہفسین بچھا ہوا ہے، اچھا موقع ہے کہ دسترخوان اور ایرانی تہذیب و ثقافت میں اس کے کردار کے بارے میں بات کی جائے۔
سامعین، ایرانی تہذیب و ثقافت میں دسترخوان اہم امور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں دسترخوان کو سفرا کہتے ہیں۔ ایرانی ہر خاص مناسبت پر دسترخوان بچھاتے ہیں، جیسے سفرہ طعام، سفرہ عقد، سفرہ حفصین، سفرہ شب یلدا اور دینی مناسبتوں کے موقع پر بچھائے جانے والے دسترخوان۔ قدیم ایرانی دسترخوان نامی کتاب کے مطابق جشن مہرکان، جشن صدا اور چارشنبے سوری وغیرہ جشنوں کے موقع پر بھی دسترخوان تیار کیے جاتے تھے۔ در حقیقت دسترخوان یا سفرا صرف خوردنی اشیاء سے مختص نہیں ہے، بلکہ دسترخوان ہر علاقے کے عقائد کی نمائندگی کرتا ہے اور ایرانی تہذیب و ثقافت کا واضح ترین مظہر ہے۔
سامعین، مردم شناسی کے ممتاز محقق سید محمد بہشتی کہتے ہیں کہ ایرانی سفرا یا دسترخوان اہم اور معروف ایرانی آداب و رسوم کا حصہ ہے جو قدیم زمانے سے خاندانوں میں آپسی میل جول اور محبت کا باعث رہا ہے اور خاندانوں کی اصل رونق شمار ہوتا ہے۔ بعض دسترخوانوں کے نام ہیں نظر و نیاز کے دسترخوان، مہمانوں کے دسترخوان، افطاری کے دسترخوان، نوروز اور شب یلدا یعنی سال کی سب سے لمبی رات جیسی مناسبتوں کے دسترخوان، دسترخوان زیارت، دسترخوان عقد، دسترخوان شادی، دسترخوان ولیمہ، دسترخوان قربانی، دسترخوان عیادت، دسترخوان عیدی، دسترخوان کفارہ، دسترخوان مجلس عزا اور دسترخوان ایتام وغیرہ وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ دسترخوان کے ظاہری آرائش کا تعلق دسترخوان پر رکھی جانے والی اشیاء مدعوین اور مناسبتوں سے ہوتا ہے اور ہر دسترخوان میں ایک فلسفہ پنہا ہے۔ مثلا نظر و نیاز کے دسترخوان ایک سماجی اور ثقافتی حقیقت کی طرح اور ایک عام ثقافت کے حصے کی حیثیت سے جو خواتین سے مخصوص ہے، سماجی تعلق اور ہمدردی کا مظہر ہیں۔ ہمدردی اور سماجی تعلق جو عام دینی ثقافت اور مقامی آداب و رسوم میں پیوست ہیں، صدیوں سے ایرانی تہذیب اور ثقافت میں رچے بسے ہیں اور لوگوں کی مشکلوں کے حل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ایک طرح کا ذہنی سکون بخشتے ہیں۔
Oh!
دسترخوان گھر کی صاف ستھری اور اچھی جگہ پر بچھایا جاتا ہے۔ ایرانی دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے لیے جگہ معین ہوتی ہے اور محترم شخص کو ایک خاص جگہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ محترم شخص کو مخصوص جگہ پر بٹھانے سے مہمان کی عزت نمایاں ہوتی ہے اور میزبان توازوں کی علامت کے طور پر دسترخوان کے بالکل آخر میں بیٹھتا ہے۔ ایرانی تہذیب و ثقافت میں دسترخوان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لہذا دسترخوان کے احترام کا تقاضا ہے کہ دسترخوان کے بارے میں عدم توجہی سے کام نہ لیا جائے۔ اسی لیے دسترخوان کو بر وقت بچھا کر اس پر تمام چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ ماضی میں دسترخوان پر بیٹھا بزرگ شخص یا میزبان سب سے آخر میں دسترخوان سے اٹھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میزبان کھانا کھاتے وقت دوسرے افراد کا خیال رکھتا تھا تاکہ تمام مہمانوں کو کھانا کھانے کے لیے مناسب وقت مل جائے، اور اگر ان کو کھانا کھانے میں دیر ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایرانی مہمان نوازی کو دسترخوان پر پوری طرح جلوہ افروز کر دیتے ہیں، اور دسترخوان ایرانیوں کی میزبانی اور مہمان نوازی کا واضح ترین نمونہ ہے۔ معروف مغربی مستشرق شاردن نے بھی اپنے ایک سفر نامے میں ایرانیوں کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔
سامعین، ایرانی دسترخوان صرف دسترخوان طعام نہیں ہے، بلکہ ایرانی مختلف مناسبتوں پر اور مختلف تہواروں پر مخصوص دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ دسترخوان سرزمین ایران کے عوام کے دیرینہ آداب و رسوم کا آئینہ دار ہے۔ لہذا ایران میں دسترخوان طعام بھی آداب و رسوم کا ایک اہم حصہ ہے۔ دسترخوان طعام صرف ایک دسترخوان نہیں ہے، بلکہ اہل خاندان کے لیے ایک ساتھ مل بیٹھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ایرانی دسترخوان کے ذریعے اہل خانہ کے محبت آمیز آپسی تعلقات ہر فرد کی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے اجاگر ہوتے ہیں اور ہر چیز کا لحاظ اور ہر شخص کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر دسترخوان کی آدابی حیثیت اس کی سماجی حیثیت پر غالب آ جاتی ہے۔ یعنی کھانا کھانا ایک نیک کام کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی افراد کا ایک جگہ جمع ہونا۔ ایرانی تہذیب و ثقافت میں ایک جگہ جمع ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ اہل خاندان کا ایک جگہ جمع ہونا ہو یا مہمانداری میں، اور اس کی عکاسی شاید سب سے زیادہ دسترخوان پر ہوتی ہے۔ دسترخوان کے سماجی حیثیت پر آدابی حیثیت کے غلبے کی وجہ یہ ہے کہ دسترخوان طعام کی حرمت بھی ہے۔ اگر کوئی اس حرمت و ادب کا پاس و لحاظ نہ رکھے تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ گھر کا بزرگ اس کو کھانا کھانے سے منع بھی کر دے۔ ایرانی تہذیب و ثقافت میں دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھانے سے آپس میں دوستی و محبت پیدا ہوتی ہے، اور میزبان و مہمان دونوں کو ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا پابند بناتا ہے۔
سامعین، ایرانیوں میں رائج مختلف دسترخوانوں میں ہفسین نامی دسترخوان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور نوروز کے آداب و رسوم کا اہم ترین حصہ شمار ہوتا ہے۔ یہ دسترخوان شادابی و تراوت کی علامت اور وقت تحویل کے معنوی لمحات میں اہل خانہ کے ایک ساتھ جمع ہونے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ گھر کے سب افراد ایک دوسرے کی مدد سے گھر کو صاف ستھرا کر کے چمکا دیتے ہیں، اور بہار اور نئے سال کے پہلے دن اہل خانہ نئے کپڑے زیور تن کر کے نوروز کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اور نیا سال خوشی و شادمانی اور انس و محبت کے ماحول میں شروع کرتے ہیں۔ عید نوروز پر بچھایا جانے والا دسترخوان ہفسین خوشی و شادمانی کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی و تربیتی اور آپسی میل محبت اور اتحاد کا بھی درس دیتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بیا بلبل سرودی تازه سر کن، به شادی نغمه در باغ سحر کن، چو دیوار قفس را در شکستی، ز آزادی جهان را با خبر کن، چو دیوار قفس را در شکستی، ز آزادی جهان را با خبر کن. شب محنت گذشت و روز آمد، به پایان آن غم جان سوز آمد، پس از فصل خزان و برگریزان، بهاری خرم و پیروز آمد. شد کنون فصل بهار است، ز گل دامان گلشن پرنگار است، ببین خورشید جان بخش بهاری، دروزان از فراز کوهسار است. بیا بلبل سرودی تازه سر کن، به شادی نغمه در باغ سحر کن، تو دیوار قفس را در شکستی،
جهان رو با خبر کن. چو دیوار قفس را در شکستی ز آزادی جهان رو با خبر کن.
شب مهنت گذشت و روز آمد، به پایان آن غم جان سوز آمد. پس از فصل خزان و برگیزان، بهاری خرم و پیروز آمد. خزان تی شد کنون فصل بهارم، ز گل دامان گلشن پر نگارم. ببین خورشید جان بخش بهاری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔